نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. غلو فی الدین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لا تغلو فی دینکم، کہ دین میں غلو نہ کرو، بہت تشدد نہ کرو، حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ایکسیسونیس نہیں ہونی چاہیے. اس کی کچھ مثالیں ہیں، کچھ درجے ہیں. ایک اس کا فرق تو یہ ہے کہ آدمی نفلی عبادتوں میں اتنا توغل کرے کہ وہ اس کی طاقت سے باہر ہو، یا اس سے بہت ہی حرج اور مشقت میں مبتلا ہو. رات کو نماز پڑھنے کی فضیلت سن لی اور اس کو سن کر ساری ساری رات نماز میں گزار دی، اور دن کے وقت کام میں اونگ رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں تو اس میں نیند آ رہی ہے، کسی اور کام میں لگے ہیں تو دل نہیں لگ رہا. اسی طرح کوئی شخص ساری عمر روزہ ہی رکھتا چلا جائے تو یہ غلو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حق، کہ بے شک تمہاری جان کا تمہارے اوپر کچھ حق ہے، تمہاری بیوی کا، تمہارے شوہر کا تمہارے اوپر کچھ حق ہے، اور اسی طرح تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے کہ ان کو نیند بھی دو، آرام بھی دو، سکون بھی دو، سب چیزوں کا اہتمام کرو. اس کا دوسرا درجہ یا دوسرا فرض اس کا یہ ہے غلو فی الدین کا، کہ اللہ نے جو رخصتیں عطا فرمائی ہیں ان رخصتوں پر کبھی بھی عمل نہ کریں، ہمیشہ یہ چاہے کہ میں عظیمت پہ عمل کروں. یہ بھی غلو فی الدین ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح عظیمت پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اسی طرح رخصت پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں. فرمایا کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه، کہ بے شک اللہ یہ پسند فرماتے ہیں کہ ان کی رخصتوں کے پاس بھی آیا جائے اسی طرح جس طرح ان کی عظیمتوں پہ آیا جاتا ہے. مطلب دونوں راستوں پہ چلا جائے، دونوں چیزیں، کبھی یہ کبھی وہ. اب کوئی کہے کہ میں رخصت پر عمل نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھائے تو اللہ کے سامنے کیا بہادری دکھا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ تیرے لیے اجازت ہے، تو بیمار ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، لیکن نہیں، میں تو وضو ہی کروں گا. ایسا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے انکار کرتا ہے. یہ صرف غلو فی الدین نہیں ہے بلکہ یہ ابدیت اور بندگی کے بھی خلاف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو خوش دلی سے قبول نہ کرے. بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں عاجز و کمزور ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرتا ہوں. ہاں، کبھی عظیمت پر بھی عمل کرے اور کبھی رخصت پر بھی. غلو فی الدین کا تیسرا فرض یہ ہے کہ شبہات سے بچنا بھی تقویٰ ہوتا ہے، لیکن شبہات کے سلسلے کو اتنا دراز کر دے کہ اس میں وسوسہ بھی داخل ہو جائے. تو تقویٰ عن الشبہات، یہ تو اچھی چیز ہے کہ جس چیز میں شبہ ہو اس سے بچنے کی کوشش کرے، لیکن بعض اوقات اس کا سلسلہ اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ جینا ہی دبھر ہو جائے، ہر چیز میں اس طریقے سے دیکھنا اور فکر کرنا شروع کر دے گویا جان پہ بن آئے، قدم قدم پر پھونک پھونک کے چل رہا ہو، نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ کچھ پہن سکتا ہے، نہ کوئی پی سکتا ہے، نہ کسی سے مل سکتا ہے. یہ غلو ہے. دین میں ہمارا ایک اس میں اصول بنا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. تو اگر ایک آدمی نے وضو کر لیا تھا، اب شبہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وضو رہا کہ نہیں، کہیں میں نے وضو توڑا تو نہیں ہے، اب ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید کچھ ہوا ہے، شاید نہیں ہوا، نماز ہوئی کہ، لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ آپ کو چونکہ وضو کرنا یقینی طور پر یاد ہے اور ٹوٹ جانا یقینی طور پر یاد نہیں ہے، تو آپ کا وضو مانا جائے گا، اس میں نماز پڑھ لی تو درست ہو جائے گی. اب شبہ ہو کہ نہیں پتہ نہیں کوئی گڑبڑ ہے، چلو ایسا کرتا ہوں، نیا وضو کر ہی لیتا ہوں، یہ عظیمت ہے. لیکن شبہ سے نچلا درجہ ہے جو وہم اور وسوسے کا ہے. اب اس بنا پر نیا وضو کیے چلے جا رہے ہیں، اس بنیاد پر نیا وضو کیے چلے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کر ہی لینا چاہیے، احتیاطاً دوبارہ کر لینا چاہیے، تو یہ مناسب نہیں ہے. شبہ کہتے ہیں اس وقت کہ جب دونوں طرف ایویڈنسز برابر ہوں، دونوں طرف کے امکانات برابر ہوں، تو یہ شبہ ہے. اس میں بچنا اچھی بات ہے. اس سے اونچا درجہ گمان غالب کا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو یقین ہے کہ وہ وضو ہے، لیکن ہلکا سا ایک محسوس ہو رہا ہے کہ یقین تو ہے تقریباً 90%، 80%، 75%، لیکن وہم ہے شاید نہ ہوا ہو. تو اس صورت میں یہ وسوسہ اور اہم جو ہے، اس وہم پر عمل کرنا یہ غلو ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں وضو کر کے چلا، تھوڑی دور چلا کہ مجھے خیال آیا کہ شاید میری ایک کوہنی رہ گئی ہے تھوڑی سی. اب طبیعت میں کچھ بے اطمینانی سی پیدا ہوئی تو میں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ پہنچ کر مسجد میں دھو لیں گے. پھر جب تھوڑا اور آگے چلا تو دوبارہ دل میں خیال آیا کہ شاید دوسری کوہنی بھی تھوڑی سی خشک رہ گئی ہے, تو میں نے سوچا کہ چلو اس کا بھی اطمینان کر لیں گے, اس کو بھی جا کر دھو لیا جائے گا. اب چلا تو خیال آیا کہ شاید تخنا بھی رہ گیا. یہ تیسری مرتبہ جب خیال آیا تو میں نے کہا اچھا یہ حضرت شیطان آپ ہیں. تو حضرت پہچان گئے اور کہا کہ آج ہم بغیر وضو ہی کے نماز پڑھیں گے, یعنی جس حال میں اسی حال میں نماز پڑھیں گے. فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت میں ڈٹ کر بات نہ کرتا تو ساری عمر کا روگ لگ جاتا. تو یہ ہے غلو فی الدین, اس کی تیسری صورت کہ شبہات پر تو عمل کر لے لیکن ہر چیز کی تحقیق میں پڑے ہوئے ہیں, یہ مناسب نہیں. اور چوتھا درجہ اس کا یہ ہے کہ جس چیز کی تحقیق کا شریعت نے ہم کو مکلف نہیں بنایا اس کی تحقیق میں پڑھا جائے. بار بار اس کے اندر ایسے مواقع آئیں تو فکر میں لگ جائے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس تحقیق میں پڑ جاتے ہیں. مسلمان ملک ہے, مسلمانوں کا شہر ہے, اور آپ کسی مسلمان کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے گئے, گوشت سامنے آیا, شریعت نے تو کہا کہ آپ کو کہ آپ مکلف نہیں ہے تحقیق نہ کریں یہ گوشت کہاں سے آیا, بس کھائیے اللہ کا نام لے کر, بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, رگیں کٹی تھیں یا نہیں کٹی تھیں, اس کی تحقیق میں لگنا کہ یہ گوشت کہاں سے لائے ہیں, میں تو قصائی کے ہاں سے لایا ہوں. اب قصائی کے پاس جا کر معلوم کر رہے ہیں کہ بھائی تو کہاں سے لایا تھا, اس نے کہا میں نے تو مذبح خانے سے لایا تھا, تو وہ پوچھے کہ تو نے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں. یہ سب تحقیقات غیر ضروری ہیں. آپ جا رہے ہیں کسی صحرا کے اندر, آپ کو حوض میں پڑا ہوا پانی ملا, آپ کے لیے جائز ہے کہ اس سے وضو کر لیں. اب یہ تحقیق کرنا ضروری نہیں کہ اس میں کوئی نجاست تو نہیں گری, ظاہر تو یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو اس پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے, آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں, لیکن آپ وضو کرنے سے پہلے تحقیق کرنا شروع کر دیں کہ یہ حوض پاک ہے کہ نہیں. تو اب یہ غلو کی مثال ہے, شریعت نے اس کا آپ کو مکلف نہیں بنایا. اسی واسطے موطأ امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم یہ جا رہے تھے, ایک حوض پر پہنچے جس میں پانی تھا, وہاں وضو کرنے کا ارادہ کیا. حضرت عمرو بن العاص نے دیکھا کہ حوض والا آ رہا ہے, اس سے پوچھا کہ یا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع, کہ کیا اے حوض والے کہ کیا تیرے حوض پر درندے وغیرہ آتے ہیں پانی پینے. مطلب یہ کہ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اگر درندے وہاں آتے ہیں پانی پینے, شیر بھیڑیا وغیرہ, تو ان کے منہ میں کچھ گوشت خون لگا ہوگا, اب وہ نجس ہے تو وہ پانی میں گرے گا, تو اس کی وجہ سے پانی میں بھی ناپاکی آ گئی, تو کیا یہ پانی پینا چاہیے کہ نہیں. تو ابھی وہ جواب دے ہی نہیں پایا تھا, اس نے بات کرنا شروع ہی کی کہ حضرت عمر فاروق وہاں موجود تھے, انہوں نے فرمایا تھا, انہوں نے فرمایا کہ یا صاحب الحوض, اے حوض والے, لا تخبرنا, ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں, لا تخبرنا, ہمیں خبر مت دے اس بات کی, یعنی ہمیں جواب نہیں پتا, ہمیں نہیں چاہیے اس کا جواب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اس کی تحقیق کا ہمیں مکلف نہیں بنایا ہے تو ظاہر پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں. جب تک کام چل رہا ہو چلاؤ. یہ بھی غلو فی الدین میں داخل ہے کہ خامخواہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم میں پڑھیں, کہ اے لوگو مت پوچھا کرو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھول دی جائیں تو تم کو بری لگیں, تمہیں مشقت میں ڈال دیں, پریشانی میں ڈال دیں. تو جن چیز کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا تو اس کی تحقیق وغیرہ نہیں کرنا چاہیے, ایسی تحقیق بھی غلو فی الدین ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ان چیزوں کے بارے میں جہاں شریعت نے تحقیق کا مکلف نہیں بنایا. مطلب یہ کہ یہ گوشت کی مثال دی تھی, یہ اس وقت ہے جبکہ اصل گوشت میں حلت ہو, یعنی مسلمان کا گوشت اس کی ملکیت میں ہو اور مسلمان پیش کر رہا ہو. جہاں غیر مسلم پیش کرے وہاں تحقیق واجب ہے, اس واسطے کہ اصل گوشت میں حرمت ہے, یعنی جب تک کہ گوشت کا یقین نہ ہو جائے کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے, تمام اس میں شرائط کو پورا کیا گیا ہے, اس وقت اس گوشت کو حرام سمجھا جائے گا. اس واسطے کہ اصل گوشت میں حرمت ہے, جب تک کہ اس کی حلت ثابت نہ ہو تو اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا. تو جو بعض لوگ ہر چیز میں تحقیق میں پڑ جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, کہ گھی اور تیل میں, ڈبل روٹی آئس کریم میں کیا پڑا ہے, اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ وہاں اصل ہے کہ یہ حلال ہے, ٹوتھ پیسٹ حلال ہے, کھانے کی اشیاء سویٹس وغیرہ ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ وہ حلال ہے, گوشت کی ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ وہ حرام ہے غیر مسلم ملک میں, یہاں تک کہ 100% یقین ہو کہ وہ حلال کیا گیا ہے. تو وہاں تو تحقیق کرنی پڑے گی. گوشت کے علاوہ اشیاء میں جو کھانے کی جتنی بھی چیز ہے وہ تمام کی تحب تمام جو ہے مباح ہے, جائز ہے ان کا کھانا. اصل الاشیاء اباحہ, اشیاء کی اصل اباحت ہے, یعنی ان کا مباح ہونا ہے. گوشت اس میں استثنا ہے, مستثنی, اسی کو خالی مستثنا کیا گیا ہے. تو اب آئس کریم وغیرہ کی چیزیں ہیں, سویٹس وغیرہ ہیں, ٹوتھ پیسٹ ہے, ان میں اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ حلال ہیں کہ حرام ہیں. ان میں یقینی حرام کا اگر پتہ چل جائے تب وہ حرام ہوں گی, ورنہ وہ حلال سمجھی جائیں گی. اگر علم میں آ جائے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز پڑی ہوئی ہے پھر بے شک اس سے بچا جائے, لیکن جن چیزوں میں اصل اباحت ہے ان میں زیادہ تحقیق اور کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے, اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے. اس کو کشتی لڑنے والے سے تعبیر کیا گیا کہ جو کشتی لڑتا ہے دین میں تو اس پر غلبہ پا لیتا ہے دین, یعنی وہ اس میں اپنے آپ کو مشقت میں ہی ڈالتا ہے. یاد رکھیں کہ دو تین حالتیں ہو سکتی ہیں, بعض وہ ہیں جو واقعی شبہ کے درجے میں ہوں, محض وسوسے کے درجے میں نہیں. مثلا بکری کا گوشت ہے, گوشت میں اصل حرمت ہے, اس لیے کسی کو شبہ پیدا ہو گیا. مثلا جتنے عرب اور خلیجی ممالک ہیں وہاں پر گوشت آتا ہے, اگرچہ اس پر لکھا ہوتا ہے کہ مذبوح علی الطریقۃ الاسلامیہ, لیکن مچھلی پر بھی لکھا ہوتا ہے, اس لیے اس کا کچھ بھروسہ نہیں. ایسے موقع پر جہاں شک کی کوئی معقول وجہ ہو وہاں پر ترک کرنا صحیح ہے, یا پھر ایسا ہے کہ وہ بزرگ جنہوں نے یہ کیا غلبہ حال میں کیا اور اپنی حد تک محدود رکھا, اس کو دوسروں پر لاگو نہیں کیا. جو واقعات بزرگوں کے کبھی تاریخ میں مل جاتے ہیں کہ انہوں نے پھل کھانا چھوڑ دیا, انہوں نے بکری کا گوشت چھوڑ دیا, انہوں نے کوئی اور آم کھانا چھوڑ دیا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو احتیاط پر چھوڑا. یہ ان کی اپنی ذاتی ایک کیفیت کی وجہ سے ہے, غلبہ حال کی وجہ سے انہوں نے اس کو لوگوں پر چسپا نہیں کیا, لوگوں پر لاگو نہیں کیا کہ وہ ایسے ہی کریں ایسا نہ کریں. تو دوسروں سے بھی یہ بات بالکل نہ کہی جائے اور خود بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی میں نہ پڑا جائے. پانی کے بارے میں مثال کے طور پہ اب شک ہو رہا ہے تو اس کا ذائقہ اگر بدلا ہے یا اس کا رنگ بدلا ہے یا اس کی خوشبو بدلی ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھی ناپاک ہے, ورنہ اس کے بارے میں زیادہ کھود کرید میں نہیں پڑنا چاہیے. اس طریقے سے میرا خیال ہے اس تمام گفتگو کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جن چیزوں میں ہمیں تحقیق کرنے کی زیادہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اور جس میں ہم مکلف نہیں ہیں, ان میں بہت زیادہ کھکھیڑ نہیں کرنی چاہیے, بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو یہ معلوم کرنا کہ ٹوتھ پیسٹ کا کیا حکم ہے اور یہ معلوم کرنا کہ فلاں آئس کریم اور فلاں چیز کا کیا حکم ہے, بس الحمدللہ سوٹیبل فار ویجیٹیرین ہے اور واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ الکوہل نہیں ہے, تو بس بہت آسان ہے. اگر سوٹیبل فار ویجیٹیرین نہیں ہے تو پھر اس میں دیکھ لیجئے انگریڈینٹس, اگر انگریڈینٹس سارے کے سارے جو ہیں آپ کو شراب وغیرہ کا کوئی اس میں اشارہ نہیں ملتا تو بس وہ فی الحال حلال ہے, اس کی ڈیفالٹ یہ ہے کہ وہ حلال ہے, اس کو حلال سمجھ کے کھانا چاہیے. کوئی احتیاطاً رکنا چاہے تو رکے, لیکن جیسا کہا کہ اس سے غلو فی الدین کا خطرہ پیدا ہوتا ہے, اس لیے ایسے عمل سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں آسانیوں کو لے کر آئیں, بہت زیادہ پریشانیوں میں نہ پڑیں. اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی صاحب جن کی یہ پوری تحقیق ہے اور اسی سے میں آپ کو سنا رہا ہوں, تو ان میں انہوں نے دو اور درجے بیان کیے ہیں اور ان باتوں کو فی الحال میں چھوڑ دیتا ہوں, اس کو یہیں رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی تاکہ بہت زیادہ بھاری نہ ہو جائے. کبھی اور انشاءاللہ تعالی ان کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.